سنیچر 3 جون سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام. 70 برس قبل برطانوی وزیر اعظم نے ہندوستان کو تقسیم کرنے کا اعلان کرتے کہا,
In order the partition of India, if decided upon, may involve.
جواب میں محمد علی جناح نے کہا,
Transfer of power is effected in a peaceful and orderly manner.
آج کا پروگرام 3 جون 1947 کی نسبت سے ہے, مگر پہلے خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک نوجوان کے جنازے کے دوران 3 دھماکوں میں 7 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. یہ نوجوان گزشتہ روز حکومت مخالف مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 5 افراد میں سے ایک تھا. تفصیل کے ساتھ خدایا نور ناصر.
گزشتہ روز کابل میں مظاہرے کے دوران ہلاک ہونے والے سالم ایزدیار کے جنازے میں آج دوپہر 3 بم دھماکے ہوئے ہیں. سالم ایزدیار افغان حکومت میں ایک سینیٹر محمد عالم ایزدیار کے بیٹے تھے اور گزشتہ روز مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے تھے. اس جنازے میں افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ بھی شریک تھے, تاہم انہیں اس حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں قاضی گنڈ علاقے میں مسلح شدت پسندوں نے انڈین فوج کے ایک قافلے پر آج صبح حملہ کیا ہے, جس میں 6 فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں. مزید تفصیل عبید ملک کی زبانی.
ابھی تک کسی مسلح گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, تاہم فوج اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر کے سری نگر جموں شاہراہ پر ٹریفک معطل کر دی ہے. واضح رہے کہ 2 روز قبل سری نگر میں انڈین فوجی کمانڈروں نے ایک کانفرنس میں لائن آف کنٹرول اور کشمیر کے اندرونی علاقوں میں مسلح شدت پسندوں کی بڑھتی سرگرمیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کا فیصلہ کیا تھا اور 12 ایسے مسلح کمانڈروں کی فہرست جاری کی تھی جو حزب المجاہدین یا لشکر طیبہ سے وابستہ ہیں.
ادھر پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے تتا پانی سیکٹر پر انڈین فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. آئی ایس پی آر کا دعویٰ ہے کہ جوابی فائرنگ میں 5 انڈین فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ انڈین فوج کے بنکرز بھی تباہ ہوئے ہیں. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. مسٹر مودی نے یہ بات پیرس میں فرانس کے نئے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کے بعد کہی.
ساتھ بھی ہیں اور سمجھوتے کے بعد بھی ہم مل کر کے چلیں گے, مل کر کے کریں گے اور بھاوی پیڑھی کو مل کر کے کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر کے جائیں گے اس کمٹمنٹ کے ساتھ اور اس دشا میں.
انڈیا اور فرانس دونوں کے رہنماؤں نے عالمی حدت سے نمٹنے کی کوششوں میں اپنی مضبوط حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. البتہ دونوں رہنماؤں نے اپنے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لینے سے گریز کیا, جنہوں نے اسی ہفتے پیرس معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کا اعلان کیا ہے. شامی کرد ملیشیا وائی پی جی جے کی ترجمان کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے رقہ کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے امریکہ کی حمایت یافتہ شامی فورسز چند روز میں شہر کے مضافات کی جانب پیش قدمی کریں گی. یہ جارحانہ کارروائی کرد اور عرب ملیشیا کے اتحاد شامی ڈیموکریٹک فورسز کی جانب سے شروع کی جا رہی ہے. شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف اس گروپ کے خلاف بننے والے اتحاد کو امریکی قیادت میں بننے والے اتحاد کی حمایت حاصل ہے. امریکہ کے سیکرٹری دفاع جیمز میٹس نے چین پر بین الاقوامی قانون کو صریحاً نظر انداز کرنے اور جنوبی بحیرہ چین میں اپنی سرگرمیوں کے ذریعے دیگر اقوام کی توہین کرنے کا الزام عائد کیا ہے. سنگاپور میں علاقائی سلامتی کانفرنس سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے مصنوعی جزائر کی تعمیر اور بین الاقوامی پانیوں میں عسکری اقدامات سے خطے کے استحکام کو نقصان پہنچا ہے. واضح رہے کہ جنوبی بحیرہ چین پر مختلف ممالک کے دعوے ہیں, جن میں تائیوان, چین, ویتنام, فلپائن, ملائیشیا اور برونائی شامل ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں میں توسیع کا اعلان کیا ہے. یہ پابندیاں پیونگ یانگ کی جانب سے اس سال کیے جانے والے مختلف میزائل تجربات کے جواب میں عائد کی گئی ہیں. برطانوی پولیس نے مانچسٹر میں ایک کانسرٹ پر خودکش حملے میں ملوث ہونے کے شبہ میں ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے. دو ہفتے پہلے ہونے والے اس حملے میں 21 افراد ہلاک ہوئے تھے. حکام کا کہنا ہے کہ 24 سالہ لڑکے کو انسداد دہشت گردی کے قوانین کی خلاف ورزی کے شبہ میں گرفتار کیا گیا ہے. اور آج بی بی سی اردو کے ریڈیو پروگرام سیربین میں برصغیر کی تقسیم کے لیے برطانوی حکومت کا تجویز کردہ 3 جون پلان زیر بحث رہے گا. آپ یہ پروگرام شارٹ ویو اور میڈیم ویو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی سن سکتے ہیں. شکریہ. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. آج جون کی 3 تاریخ ہے. یہ دن برصغیر اور اس کے رہنے والوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ 3 جون سن 1947 کو, یعنی آج سے ٹھیک 70 برس قبل, برطانیہ نے تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا تھا. یہ منصوبہ تھا کیا, تاریخ کیا بتاتی ہے, بھارت اور پاکستان کے نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے, کیا متحدہ ہندوستان کی تقسیم ناگزیر تھی, کیا یہ کام اجلت میں کیا گیا, کیا انگریزوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھائیں. آج کا سیربین انہی سوالات کا احاطہ کرنے کی ایک کاوش ہے, اور اس کاوش میں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی عثمان قاسمی. قاسمی صاحب لاہور کی لمپس یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد اور فیلو ان ہسٹری ایٹ رائل ہالووے کالج یونیورسٹی آف لندن ہیں. آج کل نجی دورے پر جرمنی میں ہیں اور وہیں سے ٹیلی فون لائن پر براہ راست گفتگو میں شریک رہیں گے. بھارت میں لکھنؤ سے ڈاکٹر علی خان محمود آباد ہمارے ساتھ ہیں. وہ انڈیا کی اشوکا یونیورسٹی میں سیاسیات اور تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے. ان کے دادا راجہ صاحب محمود آباد متحدہ ہندوستان کی ریاست محمود آباد کے والی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح کے قریبی ساتھی تھے. لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید حیدر علی, جو گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کے استاد ہیں, اور یہاں بی بی سی کے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں بیرسٹر نسیم باجوہ. باجوہ صاحب 3 جون کے تقسیم ہند کے منصوبے سے متعلق کتاب کے مصنف ہیں اور اب بھی اس موضوع پر تحقیق میں مصروف ہیں. چاروں مہمانوں کو سیربین میں خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کے سامنے سوالات رکھوں, پہلے سنتے ہیں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی کی 3 جون 1947 کی تاریخی تقریر کا کچھ حصہ. اس کا اردو ترجمہ بعد میں پیش کیا جائے گا.
افغانستان.
You will be hearing in a few minutes a recording of the broadcast which the Viceroy, Admiral Lord Mountbatten, is making to the Indian people. India, after many centuries of internal disunion, was united under British rule. It has been a prime object of British policy to maintain the unity which has for so long preserved peace in that great subcontinent. It has been our hope that this unity might continue when India attained the full self-government, which has been for long years the goal of British policy in India, in order that the partition of India, if decided upon, may involve as little loss and suffering as possible. If whatever course may be chosen by India, Great Britain and the British people will strive to maintain the closest and friendliest relations with the Indian people, with whom there's been so long and fruitful an association.
اور اب برطانوی وزیراعظم کلیمنٹ ایٹلی کی 3 جون 1947 کی اس تقریر کا اردو ترجمہ.
چند ہی منٹوں میں آپ اس براڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ سنیں گے جو ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن انڈیا کے لوگوں سے کرنے والے ہیں. انڈیا کئی صدیوں کے اندرونی خلفشار کے بعد برطانوی راج میں متحد ہوا تھا. اس اتحاد کو قائم رکھنا برطانوی پالیسی کا اہم ستون تھا, جس کی وجہ سے اتنا عرصہ اس عظیم برصغیر میں امن قائم رہا. یہ ہماری خواہش رہی ہے کہ انڈیا میں مکمل خود مختاری کے حصول کے بعد بھی یہ اتحاد قائم رہے, جو برسوں سے انڈیا میں ہماری پالیسی کا مقصد تھا. مجھے یقین ہے کہ یہ سب پر واضح ہوگا, بشمول برطانوی اور انڈیا کے لوگوں کے, کہ اقتدار کی منتقلی کے فیصلے کے بعد جتنے جلدی نئی حکومتیں قائم ہو سکیں اور اپنی عظیم ذمہ داریاں سنبھال سکیں اتنا ہی اچھا ہے. اسی مقصد کے حصول کے لیے اس منصوبے کے تحت ڈومینین سٹیٹس کی حامل ایک یا دو حکومتوں کو اقتدار اسی سال منتقل ہو جائے گا. انڈیا کے عوام اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف ان کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیش کی جا رہی ہیں. ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ جو بھی راستہ اختیار کریں گے, گریٹ برٹن اور برطانوی عوام ان کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے, کہ جن کے ساتھ ان کی دیرینہ اور سود مند رفاقت رہی ہے.
یہ تھا برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی کی 3 جون 1947 کی تقریر کا ترجمہ. اور پہلے چلتے ہیں ہم لاہور, جہاں سے ڈاکٹر سید حیدر علی ہمارے ساتھ ہیں. گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ تاریخ کے استاد ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایٹلی کی تقریر بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک ویژن اس تقریر میں نظر آتا ہے, کیا وہ آج ہندوستان اور پاکستان میں ہے؟ ہمارا رابطہ ڈاکٹر سید حیدر علی سے منقطع ہو گیا ہے. ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کو ہم پھر وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی کی تقریر کے حوالے سے گفتگو سنواتے ہیں. ان کی اس تقریر کو سننے والوں میں ایک صاحب یاور عباس بھی تھے, جو اس وقت دلی میں موجود تھے. ان کے تاثرات پر یاور عباس سے گفتگو کی ہے ہمارے ساتھی اسد علی نے.
آپ ماشاءاللہ 96 برس کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. بی بی سی کے ساتھ آپ 60 سال سے زیادہ وابستہ رہے. اس سے پہلے آپ انڈین آرمی میں کامبیٹ کیمرہ مین تھے, یعنی مہاد جنگ کی فلمنگ آپ کا کام تھا. اور آپ انڈین آرمی کے سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل اوکن لیک کے ذاتی سٹاف کیپٹن تھے, جنہوں نے آپ کو قیام پاکستان پر ایک فلم بنانے کے لیے کراچی بھی بھیجا تھا.
جی, اور وہ فلم پاکستان انوگریشن آف اے نیو اسٹیٹ کے نام سے خاصی کامیاب بھی ہوئی تھی.
تو یاور صاحب, اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس کے لیے ہم نے آج آپ کو تکلیف دی, اور وہ ہے 3 جون 1947 کو اقتدار کی منتقلی کا جو برطانوی حکومت کا پروگرام تھا, اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس واقعے کو 70 برس ہو چکے ہیں. آپ نے تقسیم کا تاریخی فیصلہ قریب سے سنا اور اس سے پہلے اور بعد کے واقعات کے عینی شاہد رہے. ان دنوں کے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟
دیکھیے, اگر سچ پوچھیے تو ان دنوں ہمیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو ہمارے مستقبل کو دور دور تک متاثر کرنے والے ہیں. ہم یہ کہہ کے اپنے دل کو سمجھا لیتے تھے کہ کیا ہوا اگر ایک نیا ملک بن رہا ہے, بھائی بھائی کا جھگڑا ہے, ایک ساتھ رہنا مشکل بلکہ دوبھر ہو رہا ہے, چلیے بٹوارا کیے لیتے ہیں. لیکن ہم ہیں تو بھائی بھائی, ہماری زبان ایک ہے, ہمارا کلچر ایک ہے, بڑی حد تک ہمارا مذہب بھی ایک ہے, ہماری موسیقی ایک ہے, ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ایک ہے, ہمارے درمیان کوئی سمندر حائل نہیں, کوئی ہمالیہ پہاڑ نہیں, ہم الگ ہو کر بھی آتے جاتے رہیں گے, عید بقرعید, ہولی دیوالی, بسنت بیساکھی, ایک دوسرے سے گلے ملتے رہیں گے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب بہلاوا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں ملک میں صرف ایک عظیم ہستی ایسی تھی جس کی نظر غضب کی دور اندیش تھی, اور وہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد. اور جنہوں نے کس کس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو باز آؤ ورنہ پچھتاؤ گے, اور خاص طور سے مسلمانوں کہ تمہاری وراثت اور ثقافت کا رس اور نچوڑ تو اس علاقے میں ہے جسے تم رشتہ توڑ رہے ہو، اور مذہب کی بنا پر تم جو الگ پل بناؤ گے وہ لامحالہ ایک دن فرقہ پرستی اور ملاؤں کی فتویٰ گری کا ہدف بن کر رہے گا۔ تم کہتے ہو کہ مسئلے اتنے سنگین اور اختلافات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ صرف تقسیم ہی ایک علاج رہ گیا ہے، لیکن حقیقت تو یوں ہے کہ تقسیم کے بغیر اور انگریزوں کی پھوٹ ڈالو اور راج کرو یا ڈیوائڈ اینڈ رول کی سرگرمیوں کے بغیر ہم اپنے اختلافات دور کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس تقسیم سے یہ اختلافات اور مسئلے حل ہونے کے بجائے اور گہرے اور مستحکم ہو جائیں گے، بلکہ متعدد نئے نئے مسئلے آئے دن پیدا ہوتے جائیں گے اور ہم اپنی خود ادا صلاحیتیں ایک دوسرے کے کاٹ پر ضائع کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے مولانا کی بات سنی انسنی کر دی، اور پھر ایک دن وہ سرزمین جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ سرزمین باد سموم سے جھلس گئی۔ البتہ ان دنوں مجھے اور مجھے ایسے دوسرے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب جولائی 1946 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اتفاق ہو گیا تھا اور مولانا آزاد کے وضع کردہ فارمولے کے تحت کیبنٹ مشن پلان کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے منظور کر لیا تھا، یہاں تک کہ قائد اعظم کے دستخط کے ساتھ یہ دستاویز موجود ہے کہ ہندوستان میں امن و آشتی کے خاطر مسلم لیگ ایک علیحدہ ملک کے لیے اپنے مطالبے کو واپس لیتی ہے اور اس منصوبے کو منظور کرتی ہے۔ تو پھر جب یہ سب طے ہو گیا تھا تو پھر ملک کو کیوں تقسیم کیا گیا؟ تو اس کا ایک جواب تو پنڈت نہرو کا وہ بیان ہے جو انہوں نے اس تاریخی معاہدے کے چند روز بعد 10 جولائی 1946 کو بمبئی کے ایک کانفرنس میں دیا تھا کہ یہ معاہدہ کانگریس کا آخری فیصلہ نہیں بلکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آخری فیصلہ کرے گی، جس میں اس معاہدے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، قائد اعظم نے کہا کہ کانگریس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور معاہدے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہوں نے براہ راست کارروائی ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کر دیا۔ قتل و غارت کی جو آگ اس سے پہلے تقسیم کی افواہوں کے نتیجے میں سلگ رہی تھی ایک دم سے بھڑک اٹھی، اور اقبال کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان دیکھتے دیکھتے جل کر راکھ ہو گیا۔ تاہم ابھی ٹھہریے، دیکھیے اس راکھ کی تہ سے ابھرتا ہے کیا گنبد نیلوفری، رنگ بدلتا ہے کیا، اس لیے کہ نشاط دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔
اچھا سر، ایک سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 3 جون 1947 کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا خطاب تھا یا اس سے پہلے وزیر اعظم اٹلی کا، برطانوی وزیر اعظم جو تھے، اس وقت آپ کہاں تھے اور آپ نے کیا وہ براہ راست سنا؟
جی ہاں، میں دلی میں تھا، براہ راست سنا۔ جی ہاں،
گھر میں تھے، دفتر میں تھے؟
دفتر میں تھا۔
اور اس وقت آپ کا عہدہ کیا تھا؟
کیپٹن تھا۔
آپ کیپٹن تھے، اور آپ نے تو وہاں پہ ماحول کیا تھا دفتر میں جہاں پہ یہ سنا؟
دفتر میں یہی جیسے میں نے بتایا آپ نے اس سے پہلے کہ لوگ واقعی سراسیما تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ فسادات ہو رہے تھے، بہت مشکلیں پڑ رہی تھیں، لیکن وہ سارے فسادات اسی لیے ہو رہے تھے کہ افواہ شروع ہو چکی تھی کہ تقسیم ہونے والی ہے، تو لوگوں نے وہ کارپیٹ بیگنگ شروع کر دی تھی، لوگوں کے مکانوں میں جا کر کے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ پراپرٹی میں قبضہ جو تھا وہ چیز تھی جس نے کہ ان فسادات کو اس قدر بھڑکایا۔ جب ایک مکان جلایا گیا، دوسرا مکان جلایا گیا، کسی ہندو کا مکان جلایا گیا تو پھر مسلمانوں نے تو ہندوؤں نے کسی مسلمان کا مکان جلایا، بلکہ ان پورے خاندان کو جلا دیا۔ ایک دیوانگی تھی جو پھیل گئی تھی، فسادات کی کوئی اسٹرگل فار انڈیپینڈنس تو ختم ہو چکی تھی بالکل۔ یہ تو ایسا جھگڑا شروع ہوا تھا کہ جس کا روکنا بالکل بہت بہت مشکل تھا، اور انگریز خاص طور سے نکل جانا چاہتے تھے، وہ ذمہ داری نہیں چاہتے تھے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کی ذمہ داری ان پر ہو۔ تو انہوں نے بہت پرانی ان کی تقسیم تھی۔
یہ تھے یاور عباس جو ہمارے ساتھی اسد علی سے اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے، وہ تاثرات جو انہیں ان پر انہوں نے قائم کیے وزیر اعظم اٹلی کی 3 جون 1947 کی تقریر کے بعد. چلتے ہیں پہلے لاہور، جہاں سے ڈاکٹر سید حیدر علی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تقریر بھی اٹلی کی سنی، اور اس کے بعد یہ جو واقعات کا یاور صاحب نے ذکر کیا ہے یہ بھی آپ نے سنے. یہ بتائیے کہ اب اگر آپ ماضی کی طرف دیکھیں اور اس کا مقابلہ کریں، اس کا تقابل کریں آج کے دور سے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
ماضی یہ آپ بہرحال ایک بڑا مشہور قول ہے کہ جو قومیں اپنے ماضی سے نہیں سیکھتی وہ قومیں ماضی کو دوہراتی رہتی ہیں. تو گویا اس میں یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی ہوا پارٹیشن میں اس کو جس طریقے سے ہم نے قلم بند کیا، یا ہمارے مورخین نے جس طریقے سے، ہسٹورینز نے جس طریقے سے اس کو تحریر میں لائے، اس میں اس طریقے سے بتایا گیا ہے. کم از کم جو میں اپنے یہاں پاکستان کی جو ہسٹری ہے یا جو یہاں تاریخ لکھی گئی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں مطلب یہ بتایا گیا ہے ہماری کتابوں میں کہ جیسے یہ تقسیم جو تھی یہ ناگزیر تھی، اور کیونکہ بنیادی فرق یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں تھے، اور اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اس مذہب، اس قومیت کی بنیاد جو کہ مذہب پہ رکھی گئی، اس کی وجہ سے یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا لوگوں کا، یا اس طرح کی ان کی سوچ بن گئی کہ وہ ایک طریقے سے جو کانگریس کو کی بجائے ہندوؤں کو ایک الگ کیٹیگری سمجھنے لگے. یعنی کہ اگر ہندوستان کی تاریخ میں کانگریس اور مسلم لیگ دو کیٹیگریز ہیں ہسٹری میں، تو یہاں ہماری ہسٹوریوگرافی یا ہماری جو تاریخ ہے اس میں ہندو اور مسلمان دو کیٹیگریز ہیں. یعنی ہندو بالکل حریف ہیں، ادرز ہیں، کننگ ہیں، مینیپولیٹو ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارے جو سسپیشنز اب تک برقرار ہیں، اگر ماضی کو وہ جو پارٹیشن میں جو میسیکر ہوئے، جو قتل غارت ہوئی، جو خون خرابے ہوئے، وہ چیزیں ہو کے ایک نئی سوچ میں تبدیل ہو گئی. اور جیسا ایک بہت مشہور قول ہے ایک فلسفی کا کہ جو تاریخ کسی بھی دور کی جو غالب تاریخ ہوتی ہے، وہ اس دور کی اجتماعی خود آگاہی کو ظاہر کرتی ہے.
اچھا
ڈاکٹر، ہماری اجتماعی خود آگاہی ہے.
جی ڈاکٹر سید علی حیدر، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام کے آخر تک آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مہمانوں سے یہاں میں دعوت دوں گا لکھنؤ سے ڈاکٹر علی خان محمود آباد کو. علی خان محمود آباد صاحب، آپ نے ڈاکٹر سید حیدر علی کا سنا کہ پاکستان میں کس طرح سے اس تاریخ کو پیش کیا گیا، اور خاص طور پر نصاب میں کس طرح دکھایا گیا. یہ بتائیے کہ ہندوستان میں، بھارت میں، آج کے بھارت میں کیا صورتحال ہے، کیا تاریخ کیا کہتی ہے، نوجوانوں کو، طالب علموں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟
دیکھیے، آداب سے سب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کے مختلف خطوں میں اتنا ایک یہ بڑا ملک ہے کہ ہر ریاست میں ظاہر ہے کہ وہاں کی جو خاص حکومت ہوتی ہے وہ طے کرتی ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں کیا پڑھایا جائے گا. بعض ریاستوں میں جو نصاب ہے وہ بدلا گیا ہے، بعض میں نہیں بدلا گیا. اور اس وقت یہاں ایک بہت بڑی بحث بھی چل رہی ہے کہ اس کو لے کے کہ نہرو صاحب کا جو کردار تھا وہ کس حد تک کہ مثبت تھا اور نہیں تھا، اور وہ ایک خیر بحث چلتی رہے گی. جہاں تک کہ پاکستان کے ناگزیر ہونے کا یا نہیں، میرے خیال سے ظاہر ہے کہ مورخین جو ہیں جب تاریخ لکھتے ہیں تو جو جس چشمے کے ذریعے وہ تاریخ کو دیکھتے ہیں، وہ آج وہ ان کے جو سیاق و سباق اس وقت کا ہوتا ہے اسی کے ذریعے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، انہی کے جواب کی تلاش میں وہ آرکائیو و لائبریری اور تقریریں اور اخبار اور روزنامے وغیرہ ایک یعنی مواد ڈھونڈتے ہیں. تو تاریخ تو دیکھیے ایک ایسی چیز ہے جس پر دو بھائی نہیں اتفاق کرتے ہیں، اور بلکہ یوں ہی خاندانوں میں بٹوارے ہو گئے. آپ کے یہاں برطانیہ میں بھی ابھی جو بریگزٹ ہوا تو خاندانوں میں اختلاف رائے تھی، ایک بھائی نے کہا ہاں، ایک بھائی نے کہا نہیں. اسی طرح سے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں میں کئی ایسے خاندان تھے جس میں نا اتفاقی ہوئی لوگ, اور اسی لیے ہوئی کیونکہ ناگزیر نہیں تھا. مولانا جمال میاں فرنگی محل کے جو تھے سجادہ نشین ہوتے وہ, اور بہرحال بہت ہی علماء کا وہ خاندان تھا. انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا 1948 میں جب تقسیم ہند ہو چکا تھا, تقسیم کیا وہی بٹوارا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے حسن جہاں سوز کا جلوہ دیکھا, ہم نے گھر پھوک کے خوب آج تماشا دیکھا. تو یہ بحث, اس بحث میں جانا ابس ہے ایک طرح سے کہ بھائی ناگزیر تھا یا نہیں تھا پاکستان, کس حد تک کہ کس کی مسئولیت تھی, کس کی ذمہ داری تھی. ہاں اس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس دور میں جو تشدد تھا اور جو نفرتیں پیدا ہوئیں, بعض نفرتیں کی جڑیں اتنی گہری ہو گئیں کہ وہ اب تک کے نہیں جا سکی ہیں, ان کا کیا کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ طے کیا جائے کہ مشترکہ طور پر اس ایک طرح سے ایک مثبت قدم کیسے اٹھایا جائے آگے کے لیے, کیونکہ اس پر تو مورخین ہی میں مورخین جو ہیں انہیں میں نا اتفاقی ہے کہ بھائی مثلا ابھی جو بات ہو رہی
محمود آباد صاحب, اب کیا ہونا چاہیے یا اب کیا ہو سکتا ہے, پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یقیناً اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے. یہاں ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب بھی ہیں. تو قاسمی صاحب یہ بتائیے کہ برطانوی وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے ایٹلی, انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ میں اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے خیال میں کیبنٹ مشن انڈین پرابلم کا حل ہو سکتا تھا لیکن اس پر اتفاق نہ ہو سکا. تو قاسمی صاحب یہ بتائیے کہ یہ انڈین کیبنٹ مشن تھا کیا؟
جی کابینہ مشن کا پلان جو ہے جس میں تین کابینہ کے وزیر, برطانوی کابینہ کے وزیر شامل تھے اور جو ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر فردن جو اہم سیاسی رہنما تھے اور جماعتیں تھیں ان سے ملاقاتیں کی, اور جس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے, جس میں سکھوں کے نمائندے بھی شامل ہیں, اس میں کانگریس بھی ہے, نیشنلسٹ علماء اور تمام وہ لوگ جو کسی نہ کسی طور پر سٹیک ہولڈر تھے, اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں انہوں نے اپنی تجاویز مرتب کی. اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تقسیم ہند کا جو فارمولا مسلم لیگ پیش کرتی ہے جس کے تحت وہ پاکستان بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ناقابل عمل ہے, اور اگر مسلم لیگ کا یہ خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں جو جس کو اگر آپ مسلم کوشچن کہنا چاہیں ہندوستان کا تو وہ حل ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں اگر بنگال اور پنجاب کی اکثریت کو اگر متحد رکھا جائے تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت تو ہوگی لیکن اس میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی شامل ہوں گے, اور اسی طرح مغربی مشرقی پاکستان کو ملا کر بھی اس میں ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہوگی, اور اسی طرح ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی رہ جائے گی. تو یہ کسی طور پر بھی ایک مناسب حل نہیں ہوگا اس پورے مدعے کا. تو اس کے برعکس انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک آئین سازی کی جائے کہ جس میں جو مرکز کی حکومت ہو اس کے پاس کم سے کم اختیارات ہوں, جس میں دفاع اور خارجہ اور کمیونیکیشن شامل ہے, اور باقی تمام اختیارات جو ہیں صوبوں کو منتقل کر دیا جائے, اور صوبوں کو بھی اختیار دیا جائے کہ وہ اگر اپنی سطح پر کچھ صوبے مل کر ایک الگ گروہ بنانا چاہیں اور اس گروہ کا اپنا ایک ایگزیکٹو ہو اور اس کی اپنی ایک لیجسلیشن ہو, اس کا ایک اپنا مختلف آئین ہو, تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اور پھر 10 سال کے بعد اس کو مزید اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا مقصود ہو تو وہ کرنا ممکن ہوگا. سو اس تجویز کو مسلم لیگ نے کچھ محمد علی جناح کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں.
ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب, یہاں پر ہم چونکہ خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے کیبنٹ مشن پر. یہاں بیرسٹر نسیم باجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پروگرام کے نصف پر. خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک نوجوان کے جنازے کے دوران تین خودکش دھماکوں میں چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سلامت رہے ہیں جبکہ سات افراد ہلاک اور دسیوں زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر انڈیا پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ شامی کرد ملیشیا وائی پی جی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے رقہ کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے امریکہ کی حمایت یافتہ شامی فورسز چند روز میں شہر کے مضافات کی جانب پیش قدمی کریں گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اور جنوبی افریقہ میں حزب اختلاف کی اہم جماعت نے نو آبادیاتی نظام کی حمایت میں ایک متنازع ٹویٹ کرنے پر اپنی سابق رہنما ہیلن زلی کو معطل کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد، تقسیم ہند کے 3 جون 1947 کے منصوبے کے حوالے سے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج شریک گفتگو ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب۔ قاسمی صاحب لاہور کی لمس یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد اور فیلو ان ہسٹری ایٹ رائل ہالوے کالج یونیورسٹی آف لنڈن ہیں۔ ڈاکٹر علی خان محمود آباد لکھنؤ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ انڈیا کی اشوکا یونیورسٹی میں سیاسیات اور تاریخ کے استاد ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سید حیدر علی لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ کے استاد ہیں۔ اور بیرسٹر نسیم باجوا صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انہوں نے 3 جون کی تقسیم کے منصوبے سے متعلق کتاب لکھی ہے اور اب بھی اس موضوع پر وہ تحقیق میں مصروف ہیں۔ ان سے گفتگو سے پہلے یہاں پر آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح کا رد عمل، جو انہوں نے اس منصوبے کے بعد فوراً بعد دیا تھا، انہی کی آواز میں سنتے ہیں۔
The statement of His Majesty's government embodying the plan for the transfer of power to the peoples of India has already been broadcast. It gives the outlines of the plan for us to give it our most earnest consideration. We have to examine it coolly, calmly, and dispassionately. We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million of people. The world has no parallel for the most onerous and difficult task which we have to perform. Grave responsibilities lie, particularly on the shoulders of Indian leaders. Therefore, we must galvanize and concentrate all our energies to see that the transfer of power is effected in a peaceful and orderly manner. I most earnestly appeal to every community, and particularly Muslim India, to maintain peace and order. I pray to God that at this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibilities in a wise and a statesmanlike manner.
Ye All India Muslim League کے صدر محمد علی جناح کی تقریر تھی جو انہوں نے انگریزی میں کی، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہز میجسٹی کی حکومت نے انتقال اقتدار کے حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے وہ اس منصوبے کے خد و خال بیان کرتا ہے جس کے تحت ہندوستان میں انتقال اقتدار کا مرحلہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اس اعلان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس منصوبے کا بغور جائزہ لیں اور پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس منصوبے کا جائزہ ٹھنڈے دماغ اور غیر جذباتی انداز میں لیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس عظیم بر صغیر کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے نہایت اہم فیصلے کرنا ہیں۔ جس قدر بھاری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور اس حوالے سے سب سے بڑی ذمہ داری ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کے کاندھوں پر ہے۔ ہمیں اپنی تمام تر توانائیاں اس بات پر صرف کرنی چاہیے کہ انتقال اقتدار کا یہ مرحلہ مؤثر اور پرامن انداز میں پایہ تکمیل کو پہنچے۔ یہ تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح کی تقریر کا اردو ترجمہ۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو کی تقریر کا حصہ بھی حاصل کر سکیں اور آپ کو سنوا سکیں، لیکن باوجود وہ ہمیں اس وقت دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن اس کے مفہوم کے لیے ہم چلتے ہیں لکھنؤ، جہاں ڈاکٹر علی خان محمود آباد ہمارے ساتھ ہیں۔ تو محمود آباد صاحب، بتائیے گا کہ جواہر لال نہرو جو کانگریس کے اہم رہنما تھے، انہوں نے اپنے رد عمل میں کیا کہا تھا؟
جی دیکھیے، ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ ابھی تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ جناح صاحب نے کیبنٹ مشن پلان کی جو شرائط تھے ان کو منظور کر لیا تھا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، اور اتفاق سے جو کیمبرج میری ہی یونیورسٹی سے جو بعض کتابیں چھپی ہیں، عائشہ جلال نے جو کتاب لکھی اور ایچ ایم سیروائی نے، اس پر اس ایک خاص چیز انہوں نے اس میں اس پر توجہ نہیں کی کہ سیکنڈ اور تھرڈ پیراگراف جو جون 6 جون 1946 کو جو لیگ کا ایک ریزولیوشن تھا، اس میں جو دوسرے اور تیسرے پیراگراف تھے اس میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان ایک انالٹریبل آبجیکٹیو ہے لیگ کا۔ تو چنانچہ جب نہرو نے جولائی، میرے خیال سے 10 جولائی تھی، جب یہ کہا کہ کیبنٹ مشن پلان کی ایبسولیوٹ سوورنٹی ہوگی، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صرف نہرو کی ایک غلطی تھی، کیونکہ لیگ نے کیابینہ مشن پلان جو تھا اس کو منظور کرنے میں یہ نہیں کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کا مطالبہ نہیں کریں گے۔
جی تو سامعین، یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں بیرسٹر نسیم باجوہ صاحب، اور بات شروع میں ہو رہی تھی کیبنٹ مشن کی، جس کا ذکر وزیر اعظم ایٹلی نے اپنی تقریر میں کیا تھا کہ وہ حل ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں ہوا۔ تو کیا آپ کی نظر میں کیا وجوہات تھیں، کیوں اس کیبنٹ مشن کو نہیں مانا گیا، یا وہ کیوں قبولیت حاصل نہیں کر سکا ہندوستان کے رہنماؤں کے درمیان؟
ایک تو میں جناب محمود، ان کا نام ڈاکٹر
علی خان محمود
علی صاحب سے اختلاف کروں گا۔ تقریر علیحدہ بات ہے، ایک مشن کے تجاویز پیش ہوئیں جو کہ جن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور مسلم لیگ نے بغیر کسی تحفظ کے سارے کیبنٹ مشن کو قبول کر لیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامعین کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ کمزور مرکز پہ اور ریاستوں پہ تھی، کیونکہ وفاق کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جس میں وفاقی وحدتیں مضبوط ہوتی ہیں اور مرکز کے پاس کم از کم اختیارات ہوتے ہیں، اور بہترین مثال امریکہ کی ہے جس کا ان محمد علی جناح نے بڑے غور سے پڑھا تھا، اور کیبنٹ مشن نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ یہ کیا، ایک ایسا ملک جو کہ کثیر الاقوامی ہے جس میں بے شمار لوگ رہتے ہیں، مذاہب مختلف ہیں، ان کی ذات پات ہے، سماجی طور پہ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا ملک ہے، اس کا بہترین جو فارمولا تھا وہ کیبنٹ مشن ہی بن سکتا تھا۔ آئیڈیل چیز تو دنیا میں کبھی ہوتی نہیں، آئرلینڈ کا بھی مسئلہ جو حل ہوا اس پہ بہت سے لوگ ناراض ہوئے، لیکن آخر میں امن تبھی ہوا جب وہ منصوبہ، اگر کیبنٹ مشن کی بات ماننے کے بعد، اس پہ دستخط کرنے کے بعد، ابھی تو اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو کانگریس والے جو تھے وہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کیبنٹ مشن میں سے جو ہاں کر دی ہے، ہم اسے نامے کیسے تبدیل کریں۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں تمام مورخین سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں، ہندوستان کیبنٹ مشن کے نام ماننے کی 100% ذمہ داری کانگریس کے اس غلط فیصلے پر ہے کہ ہمیں کیبنٹ مشن سے بہت جلدی نظر ثانی کا حق ہونا چاہیے، اور یہ بات قائد اعظم کو جب پتہ چلی تو انہوں نے کہا اب ہم بھی آزاد ہیں کہ ہم اس سے نکل جائیں۔ تو پہلے دونوں نے اتفاق کیا، پھر کانگریس نے اختلاف کیا اور پھر قائد اعظم نے. تو یہ تاریخ ہے. اور تیسری بات جو اہم ہے کہ ایٹلی نے اپنی تقریر میں جون 48 کا ذکر کیا کہ ہم، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جون 48 سے سارا معاملہ جون 47 تک کیسے آیا. اگر یہ سارا کام افراتفری میں نہ کیا جاتا تو آپ نے قائد اعظم کی جو تقریر ابھی سنائی ہے اپنے سامعین کو، اس نے بار بار لا اینڈ آرڈر کا، امن کا اور کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امن کو قائم رکھیں. جب سارے پروگرام کو سٹریم رول کیا گیا، ہم نے عام جو تاب و درہم برہم ہوا، اس کی ذمہ داری بھی ماؤنٹ بیٹن پر عائد ہوتی ہے.
اچھا باجوا صاحب، یہاں ڈاکٹر علی خان صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو ہے نا کہ ابوالکلام عبدالکلام آزاد اور جسونت سنگھ صاحب جو تھے، انہوں نے بھی نہرو کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیے گا؟
نہیں، میں دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہرو اور کانگریس کی خطا نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن کلی طور پر کسی ایک فریق کو ذمہ دار یا اس کی مسئولیت اس کے سر سونپنا میرے خیال سے ایک ناانصافی ہوگی. میں باجوا صاحب کی خدمت میں بسد ادب عرض کروں گا کہ میں تقریر کا حوالہ نہیں دے رہا تھا، بلکہ 6 جون 1946 کو جو لیگ کا ریزولیوشن تھا، اس میں یہ لیگ نے باقاعدہ قرارداد میں اپنا صادر، جو صادر ہوا تھا، اس میں یہ لکھا کہ پاکستان کے لیے جو مانگ ہے وہ ایک بین الواوین، یعنی کوٹ ان کوٹ، ایک دی ان آلٹربل آبجیکٹیو آف دا لیگ. تو یعنی وہ لیگ اور کیبنٹ مشن پلان کو اس طرح سے سمجھ رہے تھے کہ گویا پاکستان حاصل کرنے کے لیے ایک یہ قدم ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیے، ظاہر ہے کہ کون سی آرکائیو کون پڑھے گا، کون سی تقریر سے اقتباس لے گا نہیں لے گا، اس پر ظاہر مبنی ہوتی ہے بحث. لیکن یہ تو ہے اور یہ ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ کی جو قرارداد تھی 6 جون کی، اس میں یہ بہت واضح طور پر تھا. تو چنانچہ 10 جولائی 1946 کو جب نہرو نے کہا کہ بھائی کیبنٹ مشن پلان کی ایبسولیوٹ سوورنٹی ہونا چاہیے، تو صرف ایک فریق یا ایک گروہ کے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. میں بسد ادب اختلاف کروں گا باجوا صاحب سے اس نقطے کو لے کے.
اچھا، ظاہر ہے کہ اختلافی نقطہ ہے اور تاریخ میں اختلافات یقیناً ہوتے ہیں. معروضی آبجیکٹو تاریخ لکھنا یقیناً ایک مشکل کام ہے. یہاں پر میں ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب، آپ بتائیے کہ یہ تقسیم کے حوالے سے الزامات کہہ لیں یا اختلافات کہہ لیں، یہ ہیں کہ ہندوستان کی تقسیم کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، برطانوی حکومت کا انگریزوں کا نام بھی لیا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس میں اور دوسری طاقتیں بھی ملوث تھیں یا ان کا دباؤ کسی طریقے سے رہا تھا، پھر مسلم لیگ اور کانگریس کے رہنماؤں پر. تو یہ بتائیے کہ کس طرح سے دیکھا جائے، کون کون ذمہ دار تھا؟ قاسمی صاحب،
یہ جو ہے دوسرے پروگرام میں بھی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم صرف 1946 اور 1947 کی بحث میں مدد رہ گئے ہیں. یہ جو بھی یہاں تک معاملات پہنچے اس کے پیچھے بہت طویل تاریخ ہے، اور وہ انگریز دور کے آنے کے بعد 150 سال کا جو برطانوی راج ہے، جس نے جس طرح کی سیاست کو یہاں پر رواج دیا، جس طرح ہندو مسلم تضاد کو نمایاں کرنے کی اور واضح کرنے کی اور بلکہ کہاں سے کریٹ کرنے کی کوشش کی، بلکہ کامیابی سے کریٹ بھی کیا، اس کو ہم یکساں طور پر فراموش کر دیتے ہیں. اور وہ محمود آباد بھائی جو ہیں، انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا اپنے اس پروگرام میں کہ جب یہاں پر برطانوی دور میں مردم شماری کا آغاز ہوا، تو اس مردم شماری کے نتیجے میں ذات پات اور مذہب اور زبان اور لسانی گروہ کی بنیاد پر تقسیم کو نہ صرف کریٹ کیا گیا بلکہ اس کو مضبوط کیا گیا، اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو سیاسی طور پر رائج کرنے کے لیے انتخابات میں دبانہ طرز انتخاب کو بھی کے حق کو بھی تسلیم کیا گیا. تو ایسی تمام جو پالیسیاں اپنائی گئیں برطانوی نوآبادیاتی نظام میں، اس کی وجہ سے یہ تضاد ابھر کے سامنے آیا، اور جس کا ایک اینڈ پروڈکٹ ہے جو ہم نے 1946 کی یہ ایک پارٹیشن اور اس کے لیے جو ہونے والی نیگوسیشن ہے یا مذاکرات ہیں اس میں نظر آتا ہے. سو یہ کہنا کہ صرف اس دور کے لوگ یا پارٹیاں، سیاسی جماعتیں وہ ذمہ دار ہیں، اور کسی ایک پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کون میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، تو بہت مشکل ہوگا. اور ایک ایک طویل دورانیے کا جو تارانہ نگاہ ڈالنا جو ہے نا اس پوری تاریخ پر,
تو قاسمی صاحب جی ضرور یقیناً ضروری ہے اس پہ. لیکن قاسمی صاحب یہ بتائیے کہ جو کلیمنٹ ایٹلی تھے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم, انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے یا یہ دعویٰ کیا تھا کہ انڈیا بکھرا ہوا تھا, ہم نے اسے یکجا کیا, یعنی ہم نے ہندوستان کو متحد کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بات درست نہیں لگتی.
نہیں, ہندوستان کو متحد کو اگر دیکھا جائے تو انگریزوں نے بھی نہیں کیا, کیونکہ کم سے کم ایک تہائی یا چوتھائی حصہ وہ یہ جو ہے پرنسپلی اسٹیٹس پر مشتمل تھا. ہندوستان میں کل ملا کر تقریباً 540-550 کے لگ بھگ یہ ریاستیں موجود تھیں جہاں پر انگریز کا قانون نہیں چلتا تھا, جہاں انگریز کی انتظامی عملداری موجود نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایٹلی نے وہ سامراجی قوت کے نمائندے کے طور پر انہوں نے اپنے جو بیان دیا اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو بہت اچھے تھے لیکن قصور تو آپ لوگوں کا ہے. اور انہوں نے یکسر طور پر جو برطانوی کلونیلزم کے جو اثرات تھے یا وہ جو 150 سال کی پالیسیوں کا جو نتیجہ جو سامنے آیا تھا اس کو یکسر طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اور فراموش کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا جس کی میرے خیال میں اتنی اہمیت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ابھی باجوہ صاحب بھی جو بات کر رہے تھے, اس میں کیبنٹ مشن پلان میں جو اس کی جو پروویژن جو دفعات شامل ہیں اس میں بہت واضح تھا کہ پروونسز جو ہیں وہ اگر چاہیں تو اپنا ایگزیکٹو اور لیجسلیچر بنا سکتے ہیں اور گروپ کے طور پر وہ اپنا یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے اختیارات اپنے پاس رکھنی ہیں اور اس طرح ہم نے ان کی تقسیم کرنی ہے. اور اس میں یہ بھی شامل تھا کہ یہ جو اس طرح کی گروہ بندی ہوگی صوبوں کے درمیان اس میں ان کو یہ حق ہوگا حاصل کہ وہ 10 سال کے بعد جو انیشل پیریڈ ہوگا 10 سال کے بعد وہ ٹرمز آف دا کانسٹیٹیوشن کو ریکنسیڈر یا ری نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں مرکز کے ساتھ.
اچھا قاسمی صاحب جی, قاسمی صاحب جی, قاسمی صاحب کیبنٹ مشن تو ناکام رہا تھا ظاہر ہے, اس کے بعد ہی تقسیم ہند کا منصوبہ سامنے آیا تھا. یہاں ذرا تاریخ کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ کیا معروضی یا آبجیکٹو تاریخ ممکن ہے. جس طرح آج کے دور میں صحافت کو اگر آپ لیں تو خبر آتی ہے, واقعات کی تفصیل اسی حساب سے بیان کی جاتی ہے جس طرح کے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں, پیش آتے ہیں. تاریخ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن, اس کو سمجھنا, اس کو لکھنا, اس میں خاصے اختلافات سامنے آتے ہیں. اور پھر جس طرح تقسیم ہند ہوئی اس کے بعد جس طرح سے اس نیریٹو, اس بیانیے کو بیان کیا گیا ہے, لکھا گیا ہے, پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی, تو یہ کیا ممکن ہے کہ آبجیکٹو تاریخ نہیں لکھی جا سکتی؟ کیا ایسا ممکن نہیں؟
یہ کا جو نظریہ ہے وہ تاریخ کے حوالے سے تو بلکہ پرانا ہو چکا ہے اور اس بات پر کبھی سبھی لوگ متفق ہیں کہ جو کلی طور پر 100% ایک معروضیت کا وجود نہیں ہے, کیونکہ لکھنے والا کسی نہ کسی نظریے کے تحت اپنے رجحانات کے تحت لکھتا ہے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرتے وقت وہ حقائق کو توڑ مروڑ کر کے پیش نہیں کر رہا, اور یہ ہے کہ اس کی تشریحات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو وہ اب ثبوت سامنے لا رہا ہے ان کو پیش کرنے میں کیا اس نے دیانتداری سے کام لیا ہے یا نہیں. تو اس طرح تمام جو تاریخ ہے وہ ایک طرح کی ایک ریپرزنٹیشن ہے, وہ اس میں کوئی یونیورسل ٹروتھ بھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو بھی تاریخ لکھے گا, جو بھی مورخ ہوگا, وہ اپنے ہی اس اینگل سے دیکھے گا. اس لیے کسی کو یہ لگے گا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ 1940 کی دہائی میں جو سیاست کر رہی ہے وہ انگریزوں کا ساتھ دے رہی ہے دوسری جنگ عظیم میں, یا وہ یہ سمجھے گا کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کو دبانا چاہتی ہے یا مسلمانوں کو کی جو شناخت ہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کی وجہ سے تقسیم نہیں. تو یہ اختلافات تو برقرار رہیں گے.
جی تو جی یہاں میں مدعو کروں گا ڈاکٹر سید حیدر علی کو. اگر تاریخ کا یہی مسئلہ ہے, یہی اختلافات اس میں ہیں, کوئی معروضی آبجیکٹو نہیں لکھی جا سکتی, تو پھر فائدہ کیا تاریخ کا؟
ہاں, یہ اصل میں اس وقت میں پوری بات نہیں کر سکا تھا. بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ جو ہے بنیادی طور پہ اجتماعی خود آگاہی ہے. جو بھی کسی دور میں غالب تاریخ ہوگی وہ اس دور کی یوں سمجھ لیجئے اجتماعی خود آگاہی ہوگی. اب ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ تاریخ کو, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک کو صرف اس حوالے سے لکھا گیا ہے کہ قومیت کی بنیاد مذہب ہے, تو ہم نے جو آلٹرنیٹیو جو انٹرپریٹیشنز تھیں ان کو بالکل اگنور کیا، کیونکہ ہماری اسٹیٹ کے یا جو ہماری ایلیٹ تھی اس کے آبجیکٹیوز یہی تھے، وہ کسی اس کے پیچھے. تو تاریخ لکھنے میں جو میں سمجھتا ہوں ایک آبجیکٹیوٹی کی جو کوشش ہے وہ کرتی رہنی چاہیے، وہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم جو بھی پولیٹیکل فینومینن ہے، جس قسم کا بھی پولیٹیکل فینومینن ہے، اس کی ہم سوشل اکنامک روٹس کی طرف جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی سوشل اکنامک روٹس کیا ہے اس فینومینن کی، جو بھی پولیٹیکل فینومینن، چاہے وہ نیشنلزم کا ہے، چاہے وہ کمیونلزم کا ہے، چاہے وہ کسی کوئی بھی فینومینن ہے جو تاریخ میں پیدا ہوتا ہے، جتنا ہم اس کی ان روٹس میں جانے کی کوشش کریں گے اتنا ممکن ہے کہ ہم جتنی بھی یہ ڈویژنز ہیں یا ڈیویسونیس ہے، جو جتنا بھی ہم ڈیوائڈیڈ ہیں، وہ کم سے کم ہوں گی وہ ڈویژنز. ایٹ لیسٹ اگر آبجیکٹیو نہیں بھی ہو سکتی تو وہ جو پریجڈیسز ہیں جو ریلیجن کسی حوالے سے جنم دیتا ہے، جو مذہب جنم دیتا ہے. اب انڈیا میں جو ہسٹوریوگرافی ہے، جو انڈیا میں تاریخ لکھی گئی ہے، وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کے. مسلم لیگ جو تھی وہ ایجنٹ تھی برٹش کی، اور وہ ہمارے ہاں جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ اس میں پوری ایک انٹائر کیٹیگری ہندو کی کیٹیگری ایوالو ہوئی ہوئی ہے. تو اس میں اب صرف یہی ہے کہ تاریخ کو ہم اگر اس میں اس کو بنیادی طور پہ لنک کریں اس وقت کے سوشل اور اکنامک فیکٹرز کے ساتھ، اس فورسز کے ساتھ جن سے وہ فینومینن جن کی کوک سے اس فینومینن نے جنم لیا، تو ہم بہت اچھے طریقے سے ہم قریب بھی آ سکتے ہیں اور ہمارے اندر وہ جو پریجڈیسز ہیں، وہ تعصبات ہیں، وہ کم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں، تاریخ ہمیشہ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خود کو جانتا ہے، خود کو جاننے کی جستجو کرتا ہے، اور پورا معاشرے کی جو خود کو جاننے کی اجتماعی جستجو ہے وہی اصل میں تاریخ ہے. لہذا تاریخ سے ہم پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے کبھی بھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ تاریخ کو ہم ایک اچھے ٹرینڈ میں ہم ضرور لے آئے.
ڈاکٹر حیدر علی صاحب، یہاں میں دعوت دوں گا ڈاکٹر علی خان محمود آباد کو. ڈاکٹر صاحب، ہندوستان میں کافی تحقیق ہوئی ہے، جمہوری ملک ہے، اس کی صورتحال سیاسی معاشرتی بالکل مختلف ہے پاکستان سے. یہ بتائیے کہ وہاں پر کیا ممکن ہے کہ آبجیکٹیو تاریخ لکھنا؟
دیکھیے، وہی میں اعتراض جو آبجیکٹیو تاریخ کے سلسلے میں میرا جو اعتراض ہے وہ علی عثمان بھائی کا بھی وہی ہے موقف، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اکثر ہم لوگ جو چارچوب ایک طرح سے جو ہمارا فریم ورک چارچوب استعمال ہم کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے، اس کی پہلا جو اس کا عنصر ہوتا ہے وہ زبان ہے. اور زبان کا جہاں تک تعلق ہے، اب آپ دیکھیں جیسے موتی لال نہرو، پھر جواہر لال نہرو، جناح صاحب، گاندھی جی اور کئی دیگر افراد جو اس زمانے میں متحرک تھے اور پیش تھے یہاں کی سیاست میں، وہ لوگ ایک حد تک کہ ان کی تعلیم جو تھی وہ انگریزوں کی جو تعلیم تھی اس کے زیر، یعنی اس کے زیر اثر تھے وہ. تو چنانچہ جو علی عثمان صاحب کہہ رہے تھے، علی عثمان بھائی کے جو ایک وہ ایک طویل مدت جو تھی، جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے تاریخ کے اعتبار سے، کیونکہ لمبی مدت ہی میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں، کسی مذہبی فرقے میں کیا تبدیلیاں آئیں، کیا فرق آئے. تو میرے خیال سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کیونکہ خاص کر نیشنلزم، اکثر نیشنلزم جو ہے، اور قومیت جس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ تمام تعصبات نہیں پیدا ہوتے ہیں جو مذہب کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن وہی تعصبات قومیت میں بھی آتے ہیں. اور چنانچہ ایک خود مختار
ڈاکٹر صاحب تعصبات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں. بیرسٹر نسیم باجوہ صاحب کو میں یہاں ان سے سننا چاہوں گا کہ آپ مختصراً بتائیے گا آبجیکٹیوٹی، معروضیت تاریخ کی کیا کہتے ہیں آپ؟
میں بے حد مشکور ہوں اور بار بار ذکر کر رہا ہوں اور تکرار کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مورخین جن میں سر فہرست جسونت سنگھ ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمام اختلافات کے باوجود جہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسا نقطہ تو ضرور آتا ہے جہاں فریقین ایک معاہدے کے قریب آ جائے، اور اگر وہ معاہدہ ٹوٹ جائے تو پھر اختلافات بڑھ جاتے ہیں. میں ادب کے ساتھ سارے پینل کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ مئی 46 کو دیکھیں، جب ایک منصوبے پہ جو برطانوی حکومت نے پیش کیا, اور یہ ہمارے ہاں ایک بہت ہمارا محبوب مشغلہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی خامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے غیر ملکی طاقتیں, چھپے ہوئے ہاتھ اور سامراجی قوتوں کو, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خامی کا ذکر نہ کر سکیں. ہندوستان کی فالٹ لائن صرف ایک تھی اور وہ تھی ہندو کمیونلزم. اس فرنج نے, اور آج وہ ابھر کر ہمارے سامنے آ گئی ہے. سیکولر ملک جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے اس میں یہ تھا کہ اس میں جو بنیاد ہوگی اس نئے ملک میں, اس میں ایک اس کی کوئی بنیاد مذہب کے, انہوں نے کہا یو سیز ٹو بی ہندو سیز ٹو بی مسلم. انہوں نے کہا کہ آج اقلیتیں پاکستان میں ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہیں. ہم مئی 46 کو چھوڑ کے اس کو اسے چشم پوشی کر کے اگر آگے بڑھیں گے تو ایک سال کے اندر صرف لفظ تو اردو میں کہتے ہیں ماحول گدلا ہو گیا, ایکچولی خون آلود ہو گیا.
باجوہ صاحب, یہاں پر وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, پروگرام ختم ہونے والا ہے, اور ایک اہم سوال یہاں میں آپ چاروں سے کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہم 70 سال آگے آتے ہیں, 70 سال آگے آتے ہیں, آج 3 جون 2017 ہے. یہ بتائیے کہ آج بھارت اور پاکستان کا جو نوجوان ہے کیا اس کی وہی سوچ ہے جو 3 جون 1947 کے نوجوان کی تھی یا مختلف ہے؟ پہلے باجوہ صاحب آپ سے جواب, 40 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس.
یہ بھی بہت زیادہ وقت دیا آپ نے. میں دونوں اطراف کے نوجوانوں کا ذہن جانتا ہوں, ان کا ذہن بالکل مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی, انہیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے آبا اجداد نے ایک تاریخی غلطی کی ہے. اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بات کی پیش گوئی کروں نجومی ہوئے بغیر کہ وقت آنے پر یہ دیوار گر جائے گی اور پھر وہی وفاق بنے گا جو کیبنٹ مشن بنانا چاہتا تھا.
ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟
میرے خیال میں اب کوئی ایسی وہ بات نہیں جس میں باجوہ صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں, بلکہ بدقسمتی سے نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئی. وہ جو لوگ تھے, وہ جو نوجوان تھے اس وقت جنہوں نے پارٹیشن دیکھی, وہ کم سے کم ایک دوسرے سے واقف تھے, دوسرے کے مذہب سے, ثقافت سے, زبان سے, ان کا بہت کچھ مشترکہ تھا. آج کا جو نوجوان ہے وہ نہ ہندوستان کے اس کے بارے میں زیادہ جانتا, اور خاص طور پر ہندوستان کا نوجوان تو پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور پاکستان میں کوئی ایسی تحریک نہیں چل رہی کہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہو کہ پاکستان کو ختم کر کے اس کو ہندوستان کا حصہ بنایا جائے. یہاں یہ بالکل ایک غلط خیال ہے, اور بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ نفرتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, جو کہ میرے لیے بہت زیادہ تشویش کا باعث.
ٹھیک قاسمی صاحب, اب ڈاکٹر علی خان محمود آباد صاحب, آپ کیا کہیں گے, بھارت کا نوجوان کیا سوچتا ہے؟
دیکھیے, میں یہ عرض کروں گا کہ نوجوان دنیا بھر میں جو ہیں اس وقت وہ تاریخ سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں. چنانچہ جو نفرتیں ہیں ان کو فروغ دیا جا رہا ہے, وہ بڑھ رہی ہیں. اور میں بس یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے, اور یہ بھی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو واضح یہ ہوگا کہ خواہ وہ مذہب ہو یا قومیت جیسی تحریک, جو لڑائی دو بھائیوں میں ہوتی ہے اور جو تشدد وہاں سے پیدا ہوتا ہے اور اختلاف, وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کے اور پھر وہ ختم ہو جائے, بلکہ وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کسی بھی مذہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, اس کی بنیاد پہ آپ کو وہ خواہ حابیل اور قابل ہوں, یا اگر آپ بھگوت گیتا بھی پڑھیں تو کرشن اور ارجن میدان جنگ میں کھڑے تھے, اپنے ان کے ارجن کے رشتے دار تھے دوسری طرف. تو یہ بنیاد ہے ایک طرح سے.
ڈاکٹر محمود عباس صاحب, آپ جی, یعنی انسان کی فطرت میں ہے اختلاف اور ایک دوسرے کی مخالفت. یہاں ڈاکٹر سید حیدر علی صاحب, آپ کیا کہیں گے مختصر, بالکل 30 سیکنڈ میں؟
جی بالکل بالکل, میں آپٹیمسٹک ہوں, اور جو بے شک کی نفرتیں اپنی جگہ پہ جنم ضرور لے رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے, جیسے سبالٹنز ہوئے, جیسے ریویژنزم آیا ہے وہاں انڈیا میں بھی اور یہاں پاکستان میں بھی, اب نئے نئے اس اینگل سے لکھی جا رہی ہے. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک خاص عمل تک یہ نفرتوں کا رہے گا, لیکن آئی ایم ویری شیور کہ جب یہ مطلب ایک کانشیسنیس پہ بیسڈ, صحیح کانشیسنیس پہ بیسڈ ہسٹری آئے گی, تو یہ لوگ آپس کے قریب ہوں گے, اور وہ
قریب ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا شکریہ. 3 جون 1947 یعنی آج سے 70 برس قبل تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا تھا. آج کا سیر بین اسی نسبت سے ترتیب دیا گیا تھا. مہمان گرامی تھے جرمنی سے ڈاکٹر علی عثمان قاسمی صاحب, لکھنؤ سے ڈاکٹر علی خان محمود آباد, لاہور سے ڈاکٹر سید حیدر علی, اور یہاں لندن میں بیرسٹر نسیم باجوہ میرے ساتھ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سیر بین یہاں ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھے سکلین امام, پروڈیوسر سلیم قاضی, تحقیق میں ہمارے ساتھ دیا اسد علی نے, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام رولز, اسلام آباد میں اسرار الحق. مجھے اجازت دیجیے خبروں کے خلاصے کے ساتھ, شمائلہ خان.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک نوجوان کے جنازے کے دوران 3 خودکش دھماکوں میں چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سلامت رہے ہیں, جبکہ 7 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ انڈیا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. امریکہ کے سیکرٹری دفاع جیمز میٹس نے چین پر بین الاقوامی قانون کو صریحا نظر انداز کرنے اور جنوبی بحیرہ چین میں اپنی سرگرمیوں کے ذریعے دیگر اقوام کی توہین کرنے کا الزام عائد کیا ہے. برطانوی پولیس نے مانچسٹر میں ایک کانسرٹ پر خودکش حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں ایک اور شخص کو گرفتار کیا ہے. اور جنوبی افریقہ میں حزب اختلاف کی اہم جماعت نے نو آبادیاتی نظام کی حمایت میں ایک متنازع ٹویٹ کرنے پر اپنی سابق رہنما ہیلن زلی کو معطل کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.